اور ان کے عیوب کے درپے نہ ہو. جو جس مسلمان کے عیب کے درپے ہوتا ہے حق تعالی شانو اس کی پردہ داری فرماتے ہیں. جو مسلمانوں کے عیوب کے پیچھے چلتا ہے اور تلاش کرتا ہے اللہ اسے گھر بیٹھے رسوا کر دیتا ہے. اس لیے کسی کے عیب مت تلاش کرو اور کسی کے عیب کے ٹو میں نہ رہو, تجسس نہ کیا کرو. جس کے عیب کو اللہ جل شانہ کھولنا چاہیں اس کو گھر کے اندر کی ہوئی کام پر بھی رسوا کر دیتے ہیں. عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے, ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا, تو کتنا بابرکت اور باعظمت گھر ہے لیکن اللہ کے نزدیک مسلمان کا احترام تجھ سے بھی زیادہ ہے. اللہ بیت اللہ کو دیکھا اور فرمایا کہ تیری کیا شان ہے اور تجھے اللہ نے کیا عظمت اور احترام بخشا ہے, لیکن اس روئے زمین میں اللہ کا بندہ جو اس پہ ایمان لایا ہے اس کی عزت احترام اللہ کے ہاں تجھ سے بھی زیادہ ہے. آج مسلمان کس طرح بیت اللہ کی, کس طرح آج مسلمان مسلمان کی آبرو ریزی کرتا ہے اور کس طرح مسلمان مسلمان کی عزت سے کھیلتا ہے. ایک حدیث میں, اپنے بھائی کی کسی کی تکلیف پر اظہار مسرت اور خوشی نہ کرو. کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھو تو خوشی کا اظہار نہ کرو, خوش نہ ہو. اگر ایسا کرے گا تو حق تعالی شانہ اس پہ رحم فرما کر تجھے اس مصیبت میں مبتلا کر دے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جو خوش اخلاق ہوں.
سب سے زیادہ محبوب, احبکم الی احسنکم خلقا, تم میں میرا سب سے محبوب وہ ہے جس کے اخلاق اچھے, جس کے اخلاق اچھے. اللہ کرے آپ یہاں بیٹھے ہو نا, تو آدمی اپنے اخلاق سے ہمیشہ یاد رہتا ہے اور آدمی کسی کے ساتھ رہتا ہے نا تو پھر جب زندگی ملتا ہے تو شرمندہ ہوتا ہے بد اخلاقی کی وجہ سے, شرمندہ ہوتا ہے بد اخلاقی کی وجہ سے. تو اچھا بن کے زندگی گزارو تاکہ کہیں بھی کبھی زندگی میں ملاقات ہو تو شرمندگی نہ ہو. اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارو تاکہ ہمیشہ تمہیں کوئی اچھے انداز سے یاد رکھے. ہاں یار, ایک ساتھی اعتکاف میں بیٹھا تھا, کیا آدمی تھا یار, ٹھیک ہے نا, کیا آدمی تھا, کیا اخلاق تھے اسے, ٹھیک ہے نا, اور کیسے ایک دوسرے کا خیال رکھتا تھا. اخلاق, اب یقین جانے جو آدمی خوش اخلاق ہوتا ہے نا, خوش اخلاق, اس کا گھر بھی بڑا مزے کا ہوتا ہے, اس کے گھر کی زندگی بھی بڑے مزے کی ہوتی ہے. عادت بناؤ خوش اخلاق رہنے کی, اور اللہ کے نبی کو پسند بہت ہے کیونکہ اللہ کے نبی خود بہت با اخلاق تھے, بہت با اخلاق تھے.
اپنے بازوؤں کو نرم کرنے والے ہوں.
اپنے بازوؤں کو نرم یعنی تکبر نہ ہو.
الفت,
یہ بہت ادھر بیٹھے ہوئی, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, ادھر آؤ بیٹھے یار, ادھر آؤ, ادھر آؤ, میں بار بار تمہیں دیکھوں گا اس لیے کہ تمہارے دیکھے بغیر مجھے میرے سے بات نہیں ہوگی. ادھر آؤ, ادھر ادھر میرے پاس, دونوں 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 ادھر آؤ, آپ بھی دونوں آؤ, آپ بھی آؤ. ماشاء یہ ہوئی نا بات بیٹھے یار, چلو, ورنہ بار بار مجھے یوں دیکھنا پڑتا. بچے اچھے ہیں نا ماشاء اللہ, اس لیے دیکھنا پڑتا. جی بیٹے.
الفت کرنے والے ہوں اور دوسروں کے درمیان تعلقات پیدا کرنے والے ہوں, اور مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور میرے نزدیک سب سے زیادہ مقبوض وہ لوگ ہیں جو چغل خوری کرنے والے ہوں.
چغل خوری کرنے والے,
دوستوں میں تفریق اور اختلاف پیدا کرنے والے ہوں.
دیکھو نا آج آج کیا ہو رہا ہے, فرمایا مجھے سب سے زیادہ ناپسند وہ ہے جو دوستوں میں تفریق پیدا کرے, اور آج اس حرام محبت کی وجہ سے, ہاں اس حرام محبت کی وجہ سے دوست کوئی نہیں کسی کا، صرف گوشت خورے اس کا، دوست کوئی نہیں. اس حرام محبت نے دوستوں کی دوستی ختم کر دی. ٹھیک ہے نا، سامنے کچھ پیچھے کچھ. اس حرام محبت کی نوز اسکولوں کالجوں میں ہی گند ہے ہر جگہ. ٹھیک ہے، تو وہاں کوئی دوستی نہیں، ادھر سے کچھ بات کر رہا ہے، ادھر سے کچھ بات کر رہا ہے.
دوستوں میں تفریق اور اختلاف پیدا کرنے والے ہوں، اور جو لوگ بری ہوں ان کے لیے عیب جوئی کرنے والے ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر کوئی شخص تجھے کسی ایسے عیب سے رسوا کرے جو تجھ میں ہے، تو اس کے جواب میں بھی ایسے عیب سے اس کو رسوا نہ کر جو اس میں ہے، تجھے اس کا اجر ملے گا اور اس کے کہنے کا وبال اس پر رہے گا.
دیکھو، کوئی عیب میرے اندر ہے اور مجھے اس کو، مجھے کوئی اس پہ رسوا کرتا ہے، تو اس کے عیب بھی آپ کو پتہ ہے، آپ نہ کریں تو اس کی غلطی کی وجہ سے اس کا وبال اسی پہ پڑے گا، اور اللہ تو آپ کو عزت دیں گے.
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپس میں قطع تعلقات نہ کرو، ایک دوسرے سے پشت نہ پھیرو.
ہاں، قطع تعلق مسلمان میں ناجائز ہے، حرام ہے. تین سن سے زیادہ قطع تعلق مسلمان میں حرام ہے. اور بس اوقات اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ اچھی اچھی جگہوں پر، بیت اللہ جا کر بھی، اچھی اچھی راتوں میں بھی اس کی دعائیں اوپر نہیں جاتی، اس قطع تعلق کی وجہ سے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی اتنی بڑی نحوست ہے، لیکن اس دنیا پرستی نے تفریق کی تفریق پیدا کی. شاید ہی کوئی گھر، کوئی خاندان بے دینوں کی بات نہیں کر رہا، دینداروں کا بھی یہی حال ہے، نمازی، حاجی، روزے داروں کا بھی یہی حال ہے، کیونکہ اخلاق کو ہم نے دین سے نکال دیا نا، اس کو ہم نے دین سے سائڈ پہ رکھ دیا.
آپس میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے پر حسد نہ کرو.
حسد نہ کرو، بغض بھی موجود ہے، حسد بھی موجود ہے.
آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان سے تین دن سے زیادہ بات بند کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانو کے ہاں ہر پیر اور جمعرات کو اعمال کی پیشی ہوتی ہے، اور ہر اس شخص کے لیے مغفرت کی جاتی ہے جو شرک نہ کرتا ہو، البتہ جن دو شخصوں میں کینہ اور دشمنی ہو ان کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان کو ابھی رہنے دو جب تک آپس میں صلح نہ کریں.
یعنی بیت اللہ چلا گیا، حرمین چلا گیا، مقدس راتیں مل گئیں، مقدس دن مل گئے، لیکن یہ اندر کچرا موجود ہے، اس کی دعائیں اوپر نہیں آتی. آپ کوشش کر رہے ہیں صلح کرنے کی، سامنے والا نہیں کر رہا، اس کی فکر نہ کریں، آپ اپنا دل صاف کر دیں، اس کا ذمہ دار وہ ہے، آپ آگے بڑھ کر صلح کریں، آپ اپنا دل صاف کر لیں.
حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کسی کو کافر یا اللہ کا دشمن کہہ کے پکارے اور وہ شخص ایسا نہ ہو تو یہ کلمہ کہنے والے پر لوٹ جاتا ہے.
ہاں، کتنی بڑی بات ہے، کافر کسی کو کہہ دیا، خود کافر بن گیا، وہ کلمہ اس کی طرح واپس آتا ہے.
حدیث میں آیا ہے کہ مسلمان کو گالی دینا بڑا گناہ ہے. دوسری حدیث میں ہے کہ مسلمان کو گالی دینے والا اپنی ہلاکت کا سامان کرنے والا ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص،
تو ہمارا مذاق ہی گالی سے شروع ہوتا ہے، مذاق گالی سے شروع ہوتا ہے، یا گندی بات سے شروع ہوتا ہے یا مذاق سے شروع ہوتا ہے، یا کوئی بے حیائی کی بات ہوگی یا گالی ہوگی، ہماری بات ہی اسی شروع ہوتی ہے.
حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کسی کا ایسی بات کے ساتھ ذکر کرے جو اس میں نہیں ہے تو حق تعالی شانہ اس کو جہنم میں مقید فرما کر کہیں گے، اپنے کہے ہوئے کو سچا کر کے دکھا.
الزام تراشی کی اور حقیقت کے بالکل خلاف ہے. اس بات کی وجہ سے جہنم میں جائے گا اور کہا جائے گا لاؤ گواہ جو تم نے الزام لگایا تھا اس پہ. ہم سنی سنائی باتوں پہ الزام لگاتے ہیں جی, ٹی وی میں یوں آیا تھا جی, میسج یوں آیا تھا جی, سوشل میڈیا میں یہ چل رہا تھا. ارے میاں تمہیں پتہ بھی ہے کہ نہیں سچ ہے جھوٹے کیا ہے؟
ایک حدیث میں وارد ہے کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے.
اذا رؤوا ذکر اللہ, جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے وہ اللہ کے بہترین لوگ ہیں.
اور بدترین بندے وہ ہیں جو چکل خوری کرنے والے ہوں, دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے والے ہوں, ایسے لوگوں کے لیے عیوب تلاش کرنے والے ہوں جو ان سے بری ہوں. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں خطبہ پڑھا اور اس میں اعلان فرمایا کہ تم لوگوں کے خون اور عزتیں اور مال تم پر ہمیشہ کے لیے ایسے ہی حرام ہے جیسا کہ آج اس محترم شہر, محترم مہینے اور محترم دن میں ہیں. ایک حدیث میں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جان و مال اور عزت حرام ہے. ایک حدیث میں ہے کہ بڑے سے بڑے سود کے حکم میں ہے مسلمان کی آبرو ریزی کرنا.
یعنی بدترین سود ہے یہ کسی مسلمان کو رسوا کرنا.
اس مضمون میں کئی حدیثیں مختلف الفاظ سے ذکر کی گئی ہیں جن میں سے بعض احادیث کا تذکرہ پہلے بھی آ چکا ہے, مگر ہم لوگوں کے یہاں مسلمان کی آبرو ریزی اس قدر آسان ہے کہ معمولی سی بات پر بلکہ محض گمان اور احتمال پر اس کی آبرو ریزی میں ذرا بھی ڈر نہیں ہے. اللہ کے نزدیک مسلمان کی عزت اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کو بدترین سود فرمایا ہے اور بہت ہی کثرت سے مضمون احادیث میں وارد ہوا ہے. ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ بدترین سود کسی مسلمان کو دوسرے پر گالیوں کے ساتھ بڑھانا ہے, یعنی ایک کے وقار کو گالیاں دے کر گرایا جائے تاکہ دوسرے کے وقار کو بڑھایا جائے. آج انصاف اور غور سے دیکھا جائے کہ جتنی جماعت,
ہمارا کیا معاشرہ ہے اس وقت, پورا پورا معاشرہ کس رخ پہ, اتنی بد اخلاقی ہے, اتنا اخلاقی انحطاط ہے.
جتنی جماعتیں بھی ہم لوگوں میں قائم ہیں, سیاسی ہوں یا غیر سیاسی, ہر جماعت کے کتنے افراد ایسے ہیں جو دوسری جماعت کے بڑوں کو, خواہ وہ علماء ہوں یا لیڈر, صرف اس لیے برا بھلا کہتے ہیں کہ ان کا وقار گرایا جائے اور اپنی جماعت کا وقار بڑھایا جائے. اور پھر مزے کی بات یہ کہ ہر شخص اس کو برا بھی سمجھتا ہے اور برا کہتا بھی ہے, دوسروں کی اس بات کی شکایت کرتا ہے کہ وہ گالیاں دیتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, لیکن اپنے گریبان میں منہ ڈال کر نہیں دیکھتا, اپنی جماعت کے اقوال و افعال کو نہیں دیکھتا. یہ کوئی نہیں سوچتا کہ یہ ایسا گناہ ہے جو تمہارے شہر میں نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, تم میں بعض آدمی دوسرے کی آنکھ کا تنکا دیکھتے ہیں اور اپنی آنکھ کا شیطیر بھی نہیں نظر آتا.
دوسروں کی چھوٹی غلطی بھی نظر آتی ہے, اپنا شیطیر بھی نظر نہیں آتا.
اس بات کو خوب غور سے سن لو, یہ بات نہایت اہم اور ضروری ہے کہ مسلمان کی آبرو ریزی اللہ کے نزدیک سخت ہے اور بہت ہی سخت وعیدیں اس بارے میں آئی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان کی آبرو میں بغیر حق کے زبان درازی بدترین سود ہے. بغیر حق کا مطلب یہ ہے کہ جہاں شریعت نے اجازت دی ہے وہاں جائز ہے اور جہاں جائز نہیں وہ بغیر حق کے ہے. ایک حدیث میں ہے کہ سود کا کم تر درجہ ایسا ہے جیسے اپنی ماں سے صحبت کرنا, اور بدترین سود مسلمان کی آبرو ریزی کرنا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ سود کے 72 دروازے ہیں جن میں سے سب سے کم درجہ ایسا ہے جیسے اپنی ماں سے زنا کرنا, اور سب سے بڑا ہوا سود مسلمان کی آبرو ریزی میں زبان درازی ہے. ایک حدیث میں ہے کہ سب سود کے 73 دروازے ہیں, سب میں ہلکا ایسا ہے جیسے اپنی ماں سے زنا کرنا, اور سب سے بڑا ہوا سود مسلمان کی آبرو ہے, یعنی اس کی آبرو ریزی کرنا. مومن کی آبرو ریزی کبیرہ گناہوں میں سے ہے, اور ایک گالی کے بدلے میں دو گالیاں دینا بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے.
اس نے گالی دی, آپ نے اس کے بعد دو گالیاں دی, کبیرہ گناہ.
ایک حدیث میں کہ جب میری امت ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگے گی تو اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم، آپ معاشرہ دیکھیں، اپنا ماحول دیکھیں، گالم گلوچ کتنی ہے، اور اللہ کے نے فرمایا ایسی قوم اللہ کی نظروں سے گر جائے گی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس بارے میں اہتمام یہاں تک ہے کہ جماعت کے بڑوں سے معمولی لغزشوں کو نظر انداز کرنے کا بھی حکم ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ذی وجاہت لوگوں سے حدود کے سوا ان کی لغزشوں سے درگزر کیا کرو.
ہاں، صاحب حیثیت آدمی جو مقتدا ہے، پیشوا ہے، ٹھیک ہے نا، جب تک اس پہ حدود کی کوئی گناہ نہیں ہے اس وقت تک ان کی لغزش پہ زیادہ توجہ نہ دیا کرو. اللہ کے نبی یوں کہہ رہے ہیں.
یعنی اگر کوئی حد یعنی زنا، چوری وغیرہ کا شرعی ثبوت ان پر ہو جائے تو دوسری بات ہے کہ ان چیزوں کے ثبوت کے بعد تو کسی کی بھی رعایت نہیں ہے. ان کے علاوہ ان کی معمولی لغزشوں سے درگزر کیا کرو، اور حدود کے بارے میں بھی جب تک شرعی ثبوت نہ ہو اس وقت تک کسی کو محض بدگمانی یا ذاتی مخالفت پر متہم کرنا جائز نہیں. سورہ نور میں قرآن کا زنا کے بارے میں صاف فیصلہ ہے کہ اگر یہ لوگ چار عینی گواہ نہ لائیں تو یہ خود شرعی قواعد میں جھوٹے شمار ہوں گے. لیکن ہماری یہ حالت ہے کہ جس سے مخالفت ہو اس کے متعلق جیسا چاہے گندا سے گندا کارٹون تباہ کرا لو، جس قدر شرمناک مضمون چاہو اس کے متعلق لکھوا لو. زانی اور شرابی کہہ دینا تو ایک معمولی سی بات ہے. شریعت کا قانون یہ ہے کہ جب تک شرعی ثبوت نہ ہو تہمت لگانے والوں کے 80-80 کوڑے حد قذف یعنی تہمت لگانے کے لگاؤ. لیکن ہمارے یہاں الزام لگانے کے واسطے کسی شرعی شہادت کی ضرورت نہیں، حالانکہ کسی سچے الزام کے قائم کرنے کے واسطے بھی ایسے عادل گواہوں کی ضرورت ہے جن کی عدالت کا حال معلوم ہو، چے جائے کہ خود ہی اپنی طرف سے گڑھ لیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان بھی کبھی آدمی کی صورت میں ظاہر ہو کر کوئی جھوٹی بات کہہ دیتا ہے، مجمع اس کو سنتا ہے اور پھر وہ مجمع متفرق ہو کر اس کو کہنے لگتا.
شیطان
ہے
انسانی شکل میں آ کر جھوٹ بول دیتا اور دنیا پھر اس جھوٹ کو پھلا دیتی.
پھر وہ مجمع متفرق ہو کر اس کو کہنے لگتا ہے کہ میں نے خود ایک آدمی سے ایسا سنا ہے، میں اس کا نام تو نہیں جانتا، صورت پہچانتا ہوں. یہ اس لیے محض کسی جلسے میں، کسی مجمع میں کسی نامعروف آدمی سے کوئی بات سن کر اس کا یقین کر لینا بھی زیادتی ہے، تا وقتے کے شرعی قواعد سے ثابت نہ ہو. البتہ ایسے شخص کے متعلق احتیاط کرنا انتظاماً اس لیے علیحدہ رہنا ایک حدیث میں وارد ہے کہ بھلائی اور نیکی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ بھلایا نہیں جاتا.
بھلائی اور نیکی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ بھلایا نہیں جاتا. سمجھو اس بات کو، اللہ کے نبی فرمانے لگے بھلائی اور نیکی پرانی نہیں ہوتی، اس کا خوشبو، اس کی مٹھاس، اس کا نفع آتا رہتا ہے. گناہ بھلایا نہیں جاتا، ہو سکتا اس کی سزا 3 سال کے بعد ملے، 4 سال کے بعد ملے، 1 سال کے بعد ملے، اور جب ملتا ہے پھر آدمی سر پکڑتا ہے، یہ پتہ نہیں مصیبت کیوں آ گئی میرے اوپر، کہتا ہے نظر لگ گئی ہوگی. یہ سوچے نہیں کہ جو 1 سال تو نے جو حرکت کی تھی اس کا ریئیکشن بھی تو ہو سکتا ہے. تو فرمایا نیکی اور بھلائی پرانی نہیں ہوتی، اس کی خوشبو، اس کا نفع، اس کا پھل آدمی لے کھاتا رہتا ہے. اور گناہ بھلایا نہیں جاتا کہ میں نے گناہ کیا کسی کو پتہ نہیں لگا، ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں. آپ 100 پردوں کے اندر بھی گناہ کریں گے اس کا ریئیکشن آئے گا، دیر سویر ہوگی. یہ کہنا چاہ رہے اللہ کے نبی.
اور دیان یعنی بدلہ دینے والی ذات یعنی حق تعالی شانہ کے لیے موت نہیں.
ہاں، نیکی پرانی نہیں ہوتی، گناہ بلایا نہیں جاتا، اور بدلہ دینے والی ذات کو موت نہیں آتی، وہ ذات بدلہ دے گی.
جیسا چاہو عمل کر لو، جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے.
جیسا کر لو، جو بوو گے نا کاٹنا پڑے گا، بس کانٹا بوو گے تو کانٹا چبھے گا.
ایک حدیث میں تورات سے مضمون نقل کیا گیا ہے، جیسا کرو گے ویسا ہی بدلہ پاؤ گے، اور جس پیالے سے دوسرے کو پلاؤ گے اسی پیالے سے پیو گے. ایک حدیث میں انجیل سے نقل کیا گیا ہے، جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے، جس ترازو سے تول کر دو گے اسی ترازو سے تول کر تم کو دیا جائے گا.
کسی کا حق مارو گے تو تم بھی نہیں بچو گے.
حضور اقدس صلی اللہ
علیہ وسلم، یہ پیسے بچا لیتا، جیب میں پیسے آ گئے، ٹھیک ہے نا، بیچ دی، پیسے جیب میں آ گئے، گڑبڑ کر طریقے سے پیسے جمع کر دیے، ڈاکٹر صاحب نے اس کی جیب سے نکال لی، ڈاکٹر صاحب کی جیب سے کسی اور نے نکال لی، اس کی جیب سے کسی اور نے نکال دی، ہاں ہر ایک دوسرے کی جیب سے نکالنے کے چکر میں بچتا نہیں ہے.
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی مسلمان کی مدد سے ایسے وقت میں دست برداری کرتا ہے جس وقت اس کی رسوائی کی جا رہی ہو، اس کی
جب کسی مسلمانوں کی آبرو ریزی کی جا رہی ہے، اور ایک آدمی روک سکتا ہے اور پھر بھی نہیں روک سکتا، نہیں روکتا، ٹھیک ہے نا، تو اس چسپ پر بھی اللہ کی پکڑ ہے.
آیا کہ جو لوگ آدمیوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے قیامت میں جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا.
جنت کے جنم کا،
جو لوگ آدمیوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے قیامت میں جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا، اس میں سے اس میں سے ان کو ہر ایک کو آوازیں دی جائیں گی.
دوبارہ پڑھو، دوبارہ.
حدیث میں آئے کہ جو لوگ آدمیوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے قیامت میں جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا، ان میں سے ان کو ہر ایک کو آوازیں دی جائیں گی کہ جلدی آ جا، جلدی آ جا. جب وہ اس تکلیف اور مصیبت کی وجہ سے جس میں وہ مبتلا ہوگا بڑی دقت سے دروازے کے قریب پہنچے گا، وہ دروازہ فوراً بند کر دیا جائے گا،
دروازہ بند کر،
اور دوسری طرف ایک دروازہ کھل جائے گا، اور وہاں سے اسی طرح بلانے کی آوازیں آئیں گی، اور جب وہ بڑی مشقت سے اس دروازے کے قریب پہنچے گا تو وہ بھی بند ہو جائے گا، اور تیسرا دروازہ اسی طرح کھلے گا. یہی معاملہ اس کے ساتھ ہوتا رہے گا حتیٰ کہ وہ مایوس ہو کر اس کھلے ہوئے دروازے کی طرف جانے کی بھی ہمت نہ کرے گا،
اتنا خوار ہو جائے گا. یہ وہ ہے جو دنیا میں لوگوں کا مذاق اڑایا کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی پھر ایسا ہی مذاق ہوگا، جیسے گناہ ویسی سزا، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی مذاق ہوگا. مذاق کرنا تو اچھی بات ہے، مذاق اڑانا بری بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کرتے تھے تاکہ طبیعتوں کو مانوس کرنے کے لیے، ایسا مذاق کرتے تھے. جیسے ایک بوڑھی آئی کہ آپ میرے لیے دعا کریں میں جنت میں، اللہ مجھے جنت دے دے. کہا بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، وہ تو رونے لگ گئی. کہ بوڑھیا تو نہیں جائے گی بھائی، جوان ہو کے جائے گی نا. ایسا مزاق. ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ مجھے اونٹ دے دے، میں نے سفر میں کیا نا سواری چاہیے. آپ نے ایک حکم دیا اس کو اونٹ کا بچہ دے دو. کہ یا رسول اونٹ کا بچہ کیا کروں؟ کہ بھائی اونٹ بھی تو کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوگا. تو ایسی باتیں آپ فرمایا کرتے، ٹھیک ہے، ساتھیوں کو مانوس کرنے کے لیے، اپنے قریب کرنے کے لیے، ان کا دل خوش کرنے کے لیے. لیکن ایسا مذاق اڑانا جس سے دوسرے کی عزت خراب ہو، جس سے وہ اپنے لیے ذلت محسوس کرے، جس سے وہ شرمندہ ہو، یہ مذاق اڑانا یہ حرام ہے. ہمارے دوستوں میں کیا ہوتا ہے، ایک کو گھیر لیتے ہیں، چار پانچ آدمی اس کی شروع ہو جاتے ہیں، اس کی تو خیر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی خیر نہیں. تو کیا ہوتا ہے، اس کے دل میں نفرت بیٹھتی ہے، اس کے اندر نفرت کا وہ لگتا ہے، نقطہ لگتا ہے، کبھی نہ کبھی وہ پھٹتا ہے، کبھی نہ کبھی وہ پھٹتا ہے پھر، ٹھیک ہے. اور ہمیں مزہ ہی نہیں آتا جب تک کہ ایک ہی ٹھیک ٹھاک نہ بجائے، ٹھیک ٹھاک وہ بےچارا پھنس جاتا ہے.
مسلمان کے عقیدے کے موافق معاملہ اس دنیا میں ختم ہونے والا نہیں، ہر بات اعمال نامے میں محفوظ ہے اور اللہ کی سچی خفیہ پولیس مسلط ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ آدمی منہ سے نکالنے نہیں پاتا مگر اس
یعنی جو اللہ کے نبی نے کیے روکا، جس سے آج ہم وہ سب کر رہے ہوتے ہیں. عجیب بات ہے نا، جس سے روکا وہ ہم سب کر رہے ہوتے ہیں.
کوئی لفظ آدمی منہ سے نکالنے نہیں پاتا مگر اس کے پاس ایک تاک لگانے والا فرشتہ موجود ہوتا ہے. دوسرے کا ارشاد ہے، ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے قاصد فرشتے تمہارے چالوں کو لکھ رہے ہیں. علماء کے بارے میں سوال
کہاں سے؟
ان کو برا بھلا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ اے
محمد
اللہ،
کہاں جا رہے بیٹے؟ محمد کہاں جا رہا ہوں؟ اچھا ٹھیک ہے.
حضور اقدس صلی اللہ،
ایسا ہی جب کوئی دین کی مجلس لکھی ہو تو یوں نہیں اٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، یوں کرنا چاہیے اور پھر وہ اسے اجازت دے. یہ بڑی ایسی مجلس سے اٹھنے کا انداز یہی ہے، کہیں دین کی بات ہو رہی ہو، کہیں مشورہ ہو رہا ہو، کوئی ایسی بات ہو رہی ہو، ٹھیک ہے نا، تو اسے تقاضا ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ اس مجلس سے محروم نہ ہو. کیونکہ اس مجلس میں آپ کو اندازہ نہیں کیا ہو رہا ہے اس وقت. حدیث میں آتا ہے جس مجلس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے وہاں فرشتے آتے ہیں اور اسے گھیر لیتے ہیں، گھیرتے گھیرتے وہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے؟ کہا ایک مجلس تھی، وہاں آپ کا تذکرہ ہو رہا تھا. کیا کیا کر رہے تھے؟ کہا آپ کو یاد کر رہے تھے. کہا تم گوار ہو، میں نے ان کے سب کی بخشش کر دی. کہا یا رسول اللہ، اے اللہ وہاں ایک آدمی تھا، تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا، اس مجلس کا آدمی نہیں تھا، وہ تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا. فرمایا ٹھیک ہے، آیا تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے، لیکن وہ اہل مجلس میرے یہاں اتنے پیارے تھے، جو ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نے اس کی بھی بخشش کر دی. تو ایسی مجلس کے آداب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ کوئی محروم نہ ہو، اجازت لے کے جائے، ٹھیک ہے نا، اور تقاضا ہو تو اٹھ کے جائے.
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی کہ اللہ میں ایسے زمانے کو نہ پاؤں، یا صحابہ کو خطاب فرمایا کہ تم لوگ ایسے زمانے کو نہ پاؤ جس میں عالم کا اتباع نہ کیا جائے، حلیم سے شرم نہ کی جائے، اس زمانے کے لوگوں کے دل کفار جیسے ہوں گے اور زبانیں عرب جیسی.
اللہ معاف فرمائے، ایسا زمانہ آئے گا جب عالم کی بات نہیں مانی جائے گی، حلیم سے شرم نہیں کیا جائے گا. ڈاکٹر کی مان لیں گے اس کی لائن میں نا، حکیم سے مان لیں گے، انجینئر کی مان لیں گے، آرکیٹیکٹ کی مان لیں گے، پروفیسر سب کی مان لیں گے، لیکن دین کے معاملے میں عالم کی بات نہیں مانیں گے. اسے کیا پتا؟ پھر پڑھو اس کو.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ میں ایسے زمانے کو نہ پاؤں، یا صحابہ کو خطاب فرمایا کہ تم لوگ ایسے زمانے کو نہ پاؤ جس میں عالم کا اتباع نہ کیا جائے، حلیم سے شرم نہ کی جائے، اس زمانے کے لوگوں کے دل کفار جیسے ہوں گے اور زبانیں عرب جیسی.
یہ زبانوں میں اللہ سے بڑے فصیح، فصاحت بہت ہوگی زبان کی، زبان بہت بولتی ہوگی، لیکن دل کافروں کی طرح ہوں، سیاہ، ظلمت.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس میں دین پر جمنے والا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ کی چنگاری پکڑنے
دین
والا،
دین پہ چلنے والا اور پورے طور پہ چلنے والا ایسا ہے جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا، مشکل آئے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت سے یہ بھی شمار کرایا ہے کہ خاندان میں حقیقی مومن بکری کے بچے سے زیادہ ذلیل اور ناقابل توجہ سمجھا جائے گا.
اگر صحیح دیندار خاندان میں ایک ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرے گا خاندان میں، کیا پتہ نہیں. ٹھیک ہے نا، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرے، وہ خاندان کا سب سے بیکار آدمی.
نیز علامات قیامت میں یہ بھی وارد ہے کہ فاسق لوگ خاندان کے سردار سمجھے جائیں گے اور کمینے لوگ قوم کے ذمہ دار ہوں گے، اور اس وجہ سے آدمی کا اعزاز کیا جائے گا کہ اس کے شر اور نقصان سے محفوظ رہ سکیں. نیز یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ گانے والیوں کی کثرت ہو جائے اور باجوں کا زور ہوگا، شراب کثرت سے پی جائے گی، اور امت کے بڑوں کو برا بھلا کہا جائے گا.
امت کے جو بڑے ہیں اسلاف، ان کو برا بھلا کہا جائے گا.
ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں کوئی دیندار اپنے دین کو سالم نہیں رکھ سکتا، مگر یہ کہ پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر اور ایک سوراخ سے دوسرے سوراخ میں جا کر چھپے، جیسا کہ لومڑی اپنے بچوں کو لیے پھرتی ہے.
ہاں مشکل ہوگی اس کے پورے دین پہ چلنا.
اور یہ وہ زمانہ ہوگا جس میں حلال روزی مشکل بن جائے گی.
حلال کمانا مشکل ہو جائے گا، حرام کمانا آسان ہو جائے گا. آپ بازاروں میں جائیں نا، صحیح طریقے سے کمانا مشکل ہوگا. ڈنڈی مار کے مارنا، رشوت دے کے کمانا، ٹھیک ہے نا، لے دے کے کر کے کرنا، یہ سب آسان. صحیح طریقے سے کمانا مشکل ہوگا، حلال کمانا مشکل ہوگا.
نیز علامات قیامت میں یہ بھی وارد ہے کہ عام کساد بازاری ہوگی، اولاد زنا کی کثرت ہوگی، غیبت پھیل جائے گی، مالداروں کی عظمت کی جائے گی، منکرات اور ناجائز امور کرنے والوں کا غلبہ ہوگا، تعمیرات کی کثرت ہوگی. نیز فحش گوئی، بدخلقی، پڑوسیوں کے ساتھ برا برتاؤ، نیز یہ بھی علامات قیامت میں ہیں کہ اچانک موت ہونے لگے گی.
موتیں اچانک ہوں گی، سویا اور نہیں اٹھا. سنتے نا، ایکسرسائز کر رہا تھا مر گیا، فٹ بال کھیل رہا تھا مر گیا، اچانک موت ہے. یہ قرب قیامت میں اچانک.
نیز احادیث میں قیامت کی علامات بہت کثرت سے وارد ہوئی ہیں، علماء نے ان کو مستقل تصنیف میں جمع فرمایا ہے، ان کا اکثر و بیشتر حصہ پایا جا رہا ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ علامت نہ پائی جائے اور جتنی کمی باقی ہے وہ پوری نہ ہو جائے، وہ یقیناً پوری ہوگی اور ضرور ہوگی. علماء پر منحصر نہیں بلکہ ہر دیندار کا یہی حشر ہونے والا ہے. دین پر عمل کرنا جیسا کہ ابھی گزرا، ہاتھ میں چنگاری لینے سے زیادہ مشکل ہو جائے گا. ایک حدیث میں وارد ہے کہ قیامت کی علامات سے یہ بھی ہے کہ سچے آدمیوں کو جھٹلایا جائے گا اور جھوٹوں کی تصدیق کی جائے گی.
سچوں کو جھوٹا سمجھا جائے گا، جھوٹوں کو سچا سمجھا جائے گا.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کا اس وقت کیا حال ہوگا جب نوجوان فاسق بن جائیں گے اور عورتیں سرکش ہو جائیں گی.
اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم، کہ جب تمہارے نوجوان فاسق فاجر ہو جائیں گے اور عورتیں سرکش ہو جائیں گی، شرم و حیا کی ساری حدیں توڑ دیں گی، اور نوجوان فاسق فاجر ہو جائیں گے، کھلے گناہ کریں گے. تو ایسا ہے نا، بلکہ ایسا ہی ہے.
صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہو جائے گا؟
ایسا بھی ہوگا کہ مسلمانوں کے بچے اور نوجوان فاسق فاجر ہو جائیں گے، اور عورتوں میں اللہ نے مردوں کے مقابلے میں حیا زیادہ رکھی ہے، وہ بھی شرم و حیا کو چھوڑ بیٹھیں گی. مرد کے مقابلے میں عورت میں اللہ نے شرم و حیا زیادہ رکھی ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بے شک ہوگا اور اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا.
اس سے بھی اشد منو، اس سے بھی زیادہ سنگین ہوگا.
پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیک کاموں کا حکم کرنا چھوڑ دو گے اور بری باتوں سے روکنا چھوڑ دو گے؟
ایسا بھی ہو رہا ہے.
صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہو جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں بے شک.
کون سا گھر ایسا ہے جہاں برائی سے روکا جاتا ہے اور اچھائی کی طرف بلایا جاتا ہے؟ ہر گھر میں کوتاہی ہو رہی ہے، ہر دفتر میں ہو رہی ہے.
فرمایا، بے شک ہوگا اور اس سے بھی سخت ہوگا. پھر آپ نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم بری چیزوں کے کرنے کا حکم کرو گے اور اچھے کاموں کے کرنے سے منع کرنے لگو گے؟
بتاؤ نا،
دوستوں میں کیا ہوتا ہے؟ برائی کی طرف سب بلاتے ہیں اور اچھائی کی طرف روکتے ہیں. کون سی نماز؟ چھوڑ نماز, جیسے چلتا ہوں تو چلتا. برائی کی طرف لے جائیں گے, اچھائی سے روک دیں گے.
صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہو جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, بے شک ہوگا اور اس سے بھی سخت ہوگا.
پہلی حالت, دوسری حالت, تیسری حالت, یہ تینوں ہوگی. اب اللہ کے نبی نے چوتھی حالت بتائی اور یہ بہت خطرناک ہے. یہ حالت جب آتی تو آدمی کے اندر سے ایمان بھی نکل جاتا ہے. چوتھی حالت بہت خطرناک ہے. وہ کیا؟ کہ جب برائی اچھائی بن جائے. پہلے تو ایک آدمی برائی کر رہا تھا نا, برائی سمجھے کر رہا تھا, لیکن جب برائی کو اچھائی سمجھے گا, اب کوئی آدمی اس کو اس برائی سے روکے گا تو اس کو اپنا دشمن سمجھے گا اور اس کو تنگ نظر سمجھے گا اور اس کو انتہا پسند سمجھے گا اور اس کو نہ سمجھ سمجھے گا, کیونکہ اس کی نظر میں تو برائی اچھائی جو ہو گئی. تو آج کتنی برائیاں ایسی ہیں ہمارے معاشرے میں جو برائی برائی نہیں رہی, اچھائی بن گئی. یہ چوتھی حالت.
پھر آپ نے فرمایا, اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب نیک کاموں کو برا سمجھنے لگو گے اور ناجائز چیزوں کو اچھا سمجھنے لگو گے؟
پتا, داڑھی رکھنا اچھا سمجھتے ہو؟ ابھی جو اچھا سمجھتا تو وہ رکھ لے گا. نہیں, اچھا نہیں سمجھتا یار, چہرے کی خوبصورتی چلی جائے گی. برگر لگوں اچھا ہے, کیا بات ہے بھائی, اچھے لگو گے نا. ہمارے نبی کے چہرے پہ نہیں تھے کیا؟ نبی حسین نہیں تھے کیا؟ سب سے زیادہ حسین تھے نا, پھر کیوں نہیں رکھتا؟ اچھی نہیں لگتی اس کو, اچھی نہیں لگتی. کیسی باتیں کر رہا ہوں میں, سے بات کر رہا ہوں, دل پہ نہیں لینا. چھوٹا بچہ جب تم اٹھاؤ گے نا, وہ ہاتھ لگائے گا تو اس کو شک ہو جائے گا, امی ابو ہے, وہی پریشان ہو جائے گا. اللہ نے عورت کے چہرے پہ نہیں رکھی نا, مرد کے چہرے پہ رکھی ہے, کوئی وجہ تو ہوگی نا. یہ کیوں نہیں بڑھتی آپ کی, یہ کیوں بڑھتی, کوئی وجہ ہوگی نا. یہ انسانی جسم کی ضرورت ہوگی نا, ورنہ تو یہ بڑھتی, یہ بڑھتی. ٹھیک ہے, تو اچھائی اب بری ہو گئی یا نہیں؟ اچھائی بری ہو گئی, ورنہ اگر یہ اچھائی اچھائی ہے تو میں کیوں چھوڑوں گا اچھائی؟ اما بھی کہتے بیٹے ابھی تو کوئی عمر تھوڑی ہے, کیا کیا ہے تم نے؟ اور بس اوقات تو بیوی بھی کہتی ہے, یہ کیا کر دیا آپ, میں باہر کیسے جاؤں گا آپ کے ساتھ؟ وہ بھی جانتی میری طرح لگے تو ٹھیک ہے, دباؤ میں آ جائے گی. یہ تو مرد بن جائے گا تو مسئلہ ہو جائے گا, دباؤ میں لانا مشکل ہو جائے گا. داڑھی حسن ہے, خوبصورتی ہے. اگر حسین نبی کے چہرے پہ آ گئی تو اس کا مطلب یہ حسن ہے, ورنہ حسین نبی کے چہرے پہ نہیں آتے. لیکن بہت ساری اچھائیاں برائی ہو گئی اور برائیاں اچھائی ہو گئی. بتاؤ مرغی کے سر کے اوپر کیا ہوتی ہوتی ہے نا, مرغی کے اوپر ہوتی ہے. یہ تو فرق ہے, فرق ہے.
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص سے فرمایا کہ تم لوگ آج کل ایسے زمانے میں ہو کہ علماء کی کثرت ہے اور قاریوں کی کمی ہے, قرآن پاک کے حدود کی رعایت بہت زیادہ ہے, حروف کی رعایت اتنی نہیں ہے, سوال کرنے والے کم ہیں, عطا کرنے والے کثرت سے ہیں, نمازیں لمبی لمبی پڑھتے ہیں, خطبے مختصر مختصر ہوتے ہیں, اپنے اعمال کو اپنی خواہشات پر مقدم کرتے ہیں, لیکن عنقریب ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں علماء کی کمی ہو جائے گی, قراء کی کثرت ہوگی, قرآن کے الفاظ کا اہتمام زیادہ ہوگا اور اس کے احکام کی رعایت بہت کم ہوگی, سوال کرنے والے بہت ہو جائیں گے, عطا کرنے والے کم ہوں گے, خطبے اور تقریریں لمبی ہوں گی, نمازیں مختصر ہو جائیں گی, خواہشات اعمال پر مقدم ہو جائیں گے. غرض یہ سب چیزیں ہوں گی اور ہوتی جا رہی ہیں. ان سب کے علاوہ قانون الہی کا مقتضا بھی ہے کہ علماء ہوں یا مشائخ ہوں، مشاہیر کے لیے سب و شتم بھی ایک قدیمی معمول ہے.
کوئی علماء مشائخ پر سب و شتم، ان کو گالیاں دینا، برا بلا کہنا، فرمان لگے، یہ قدیمی معاملہ ہے، ہر دور میں رہا ہے. صحابہ کو لوگ کہہ رہے تھے بیوقوف، قرآن میں موجود ہے، کہتے تھے آمن السفہاء، کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئے؟ تو یہ علماء کو، مشائخ کو سب و شتم، یہ پرانی بات ہے، ہمیشہ سے رہا ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح حدیث میں وارد ہے، اس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کی یہی عادت ہے کہ دنیا کی جس چیز کو بلند کرتے ہیں اس کو پست بھی کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ تمام عالم پر غور کر لو، گزرے ہوئے زمانوں کو دیکھو اور زمانہ حال کو جانچو. جس شخص کی شہرت جس نو کی پاؤ گے، اسی نو کی اس کی اہانت دیکھو گے. جن لوگوں کے اخبارات اور اشتہارات میں تعریفیں دیکھو گے، اخبارات و اشتہارات ہی میں اہانتیں بھی پاؤ گے. اور جس کی مجالس عامہ یا خاصہ میں شہرت دیکھو گے، ویسے ہی مجالس میں ان پر سب و شتم بھی پاؤ گے. کبھی کبھی زمانی تقدم و تاخر تو ملے گا، مگر اس کا تخلف شاید نہ ملے. اس لیے یہ چیز نہ قابل التفات ہے نہ قابل خیال. علماء کو نہ اس طرح متوجہ ہونے کی ضرورت ہے نہ ازالے کی فکر کی. جس چیز کی اصل ضرورت ہے وہ یہ کہ دیانتن فیما بینہ و بین اللہ معاملہ صاف ہونا چاہیے.
ہاں، دینداروں پر، علماء پر یہ ازمائشیں تو آئیں گی. اصل کیا ہے؟ ہمارا معاملہ اللہ سے ٹھیک ہو، بس اس کی فکر نہ کرو لوگ کیا کہہ رہے ہیں. تمہارا معاملہ اللہ سے ٹھیک ہونا چاہیے، بس اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، اس میں دو نمبری نہیں ہونی چاہیے.
عزت و وقار کے حاصل کرنے کی غرض سے کوئی قدم نہ اٹھایا جائے، بلکہ جو قدم بھی اٹھایا جائے وہ اللہ کی رضا، اس کے دین کی حفاظت. علیہ السلام نے نااہل اور ناحق لوگوں کے ہاتھ سے اذیتیں نہیں اٹھائیں.
نااہل لوگوں کے ہاتھ سے انبیاء نے بھی اذیتیں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں.
گالیاں تو درکنار، زخم نہیں کھائے، قتل نہیں ہوئے. خود سید الاولین اور فخر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ نہیں سنا. جادوگر، مجنون، کاہن، جماعتوں میں تفریق پیدا کرنے والا وغیرہ وغیرہ. ناشتہ
یعنی عام طور پہ وہاں کے مسلمانوں کو اللہ کے نبی پہ ایک عام تانا تھا. عام تانا کیا تھا؟ انہوں نے مسلمانوں کو، انہوں نے انسانوں کو تقسیم کر دیا. یہ نبی پہ ایک عام تانا تھا، انہوں نے انسانوں کو تقسیم کر دیا. ظاہر ہے ایک گھر میں ایک بچہ مسلمان ہو گیا، ماں مسلمان نہیں تو الگ تو ہو گئے نا، ٹھیک ہے نا. تو آپ کو ایک عام تانا ملتا تھا کہ انہوں نے انسانوں کو تقسیم کر دیا، ٹھیک ہے نا. اور یہی تانا آج اہل دین کو ملتا ہے.
غرض کون سی ایسی چیز ہوئی جو برداشت نہیں کی گئی؟ پھر وارثین انبیاء کو اس کا کیا قلق اور گلہ ہو سکتا ہے؟ جو چیز قابل فکر، قابل اہتمام، قابل لحاظ اور قابل خیال ہے وہ یہ کہ سب کچھ اللہ کی رضا کے واسطے برداشت کیا جائے، محض اس کی رضا مقصود ہو اور اسی کے لیے سب کچھ کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ وہ بھی حاصل نہ ہو، کہ یہ یقیناً خسران ہے.
اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ وہ شخص میری امت میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کی قدر نہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ شخص میری امت میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کی قدر نہ کرے. اس ارشاد نبوی کے بعد علماء کو علی العموم گالیاں دینے والے، برا بھلا کہنے والے اپنے امت محمدی میں شمار کرتے رہیں، لیکن صاحب امت ان کو اپنی امت میں شمار کرنے کے لیے تیار نہیں. صاحب امت کون ہے؟ محمد رسول. چاہے یہ کہیں کہ میں امت محمد رسول سے میرا تعلق ہے، لیکن اللہ کے نبی فرمایا اس کے میری امت سے کوئی تعلق نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، تین شخص ایسے ہیں جن کو منافق کے سوا کوئی شخص ہلکا نہیں سمجھتا، تین شخص ایسے ہیں جن کو منافق کے سوا کوئی شخص ہلکا اور ذلیل نہیں سمجھتا، ایک وہ شخص جو اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو گیا ہو، دوسرا اہل علم، اور تیسرا منصف بادشاہ. ان تینوں کو ہلکا وہ سمجھے گا جو منافق ہوگا. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، تین شخص ایسے ہیں جن کو منافق کے سوا کوئی شخص ہلکا نہیں سمجھ سکتا، جو منافق ہوگا وہی ان کو ہلکا سمجھے گا. ایک وہ بوڑھا جو اسلام میں بوڑھا ہوا، دوسرا وہ اہل علم، تیسرا منصف بادشاہ جو اللہ اور مخلوق کے حق میں انصاف کرنے والا. ان تینوں کو ہلکا اور معمولی وہی لے گا جو منافق ہی ہو سکتا ہے مومن میں. مومن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، اغدو عالماً او متعلماً او مستمعاً او محباً ولا تکن الخامس فتحرک. تو یا عالم بن، یا طالب علم، یا علم سننے والا، یا علم اور علماء سے محبت کرنے والا، پانچویں قسم میں داخل نہ ہونا ورنہ ہلاک ہو جائے. اور پانچویں قسم ہے دل میں بغض رکھنا. دل میں بغض رکھنا. حافظ ابن عبد البر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پانچویں قسم سے مراد علماء کی دشمنی ہے اور ان سے بغض رکھنا ہے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تو عالم بن یا طالب علم اگر دونوں نہ بن سکے تو علماء سے محبت رکھنا، ان سے بغض نہ رکھنا. ایک حدیث میں ارشاد ہے، حملت القرآن اور عرفہ اہل الجنہ یوم القیامہ. قرآن شریف کے حامل یعنی حفاظ اور علماء قیامت کے دن جنت والوں کے چودھری ہوں گے، جنت والوں کے چودھری ہوں گے. اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی اللہ سفارش قبول فرمائیں گے، شہداء کی سفارش قبول کریں گے، علماء کی سفارش قبول کریں گے، حفاظ کی سفارش قبول ہوں گے، تو ظاہر ہے یہ وہاں چودھری ہوں گے نا. ایک حدیث میں ہے، حاملین قرآن اللہ کے ولی ہیں، اور جو شخص ان سے دشمنی کرتا ہے وہ اللہ سے دشمنی کرتا ہے، اور جو ان سے دوستی کرتا ہے وہ اللہ سے دوستی کرتا ہے. جن کو اللہ رب العزت نے قرآن کا علم اور قرآن کے علم کے بعد اس پر عمل نصیب فرمایا، فرمایا وہ اللہ کے ولی ہیں. جو ان سے دوستی کرے گا وہ اللہ سے دوستی کرے گا، اور جو ان سے دشمنی کرے گا وہ اللہ سے دشمنی کرے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، میں اپنی امت پر تین چیزوں سے زیادہ کسی چیز کا خوف نہیں کرتا. مجھے اپنی امت کے بارے میں تین چیزوں کا بہت ڈر ہے. من جملہ ان کے ایک یہ ہے کہ وہ علم والے شخص کو دیکھیں اور اس کو ضائع کر دیں اور اس کی پرواہ نہ کریں. امام نووی رحمتہ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد نقل کیا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، جو شخص میرے کسی ولی کو ستائے میری طرف سے اس کو لڑائی کا اعلان ہے. خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام ابو حنیفہ امام شافعی سے نقل کیا، اگر فقہا علماء اللہ کے ولی نہیں پھر اللہ کا کوئی ولی نہیں، اگر یہ ولی نہیں تو پھر زمین پر اللہ کا کوئی ولی نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص کسی فقیہ عالم کو اذیت پہنچائے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی، اور جب رسول اللہ کو اذیت پہنچائے اس نے اللہ تعالی کو اذیت پہنچائی. نبی کا نائب عالم بعمل عالم، جو اسے اذیت پہنچائے اس نے رسول کو پہنچائی، اور رسول کا پیغام رسا کس کا ہے؟ اللہ کا، اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی.
میرے بھائی حافظ ابو القاسم بن عساکر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میرے بھائی ایک بات سنیے، حق تعالی شانو مجھے اور تجھے اپنی رضا کے اسباب کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو ان لوگوں میں داخل فرمائے جو اس سے ڈرنے والے ہوں، جیسا کہ چاہیے ویسا تقوی کرنے والے ہوں. یہ بات سنیے کہ علماء کے گوشت یعنی غیبت نہایت زہریلے ہیں اور ان
لحوم العلماء مسمومہ. علماء کا گوشت بہت زہریلا ہوتا ہے. علماء کا گوشت کیا ہوتا ہے؟ بہت ایسا نا، آپ کھانا شروع کر دیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ غیبت کرنا ان کی
زہریلی گوشت کے جس طرح جان چلی جاتی ہے ان کی غیبت کرنے سے بس اوقات ایمان چلا جاتا ہے، ان کا گوشت بہت زہریلا ہے. اس لیے کہ غیبت کرنے کا مطلب قرآن نے کیا بتایا، اپنے بھائی مردار کا گوشت کھانا، اور اگر وہ گوشت کسی عالم کا کھائے گا تو بہت زہریلا ہے.
اور ان کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی پردہ دری میں اللہ کی عادت سب کو معلوم ہے کہ جو لوگ علماء کی اہانت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پردہ دری فرماتے ہیں،
یعنی ان کو گھر بیٹھے رسوا کر دیتے ہیں.
اور جو شخص ان کو عیب لگانے میں اپنی زبان کھولتا ہے اس کے مرنے سے پہلے حق تعالیٰ شانو اس کے دل کو مردہ کر دیتے ہیں.
اللہ جو ان پہ عیب جو ہی لگاتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے، مرنے سے پہلے اللہ اس کا دل مردہ کر دیتا ہے.
مولانا عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاوا میں لکھتے ہیں کہ اگر علماء کو گالیاں دینے والے کا مقصود علم اور علماء کی تحقیر علم کی وجہ سے ہے تو فقہا اس کے کفر کا فتویٰ دیتے ہیں، ورنہ اگر کسی اور وجہ سے ہے تب اس شخص کے فاسق و فاجر ہونے میں اور اللہ کے غصے اور دنیا اور آخرت کے عذاب کے مستحق ہونے میں شبہ نہیں. اس کے بعد فقہا کے کلام سے نیز قرآن پاک اور احادیث سے اس مضمون کی تائید نقل فرمائی ہے. علامہ عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ جو اکابر صوفیہ میں، انہوں نے کتاب میں یہ بات لکھی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ فلاں فلاں باتوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیے ہیں. اس میں یہ لکھا ہے کہ ہم لوگوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک عام عہد اس بات کا لیا گیا ہے کہ ہم علماء کا اکرام کریں، اعزاز کریں، ان کی تعظیم کریں، اور ہم میں یہ قدرت نہیں ہے کہ ان کے احسانات کا بدلہ ادا کر سکیں، چاہے ہم وہ سب کچھ دے دیں جو ہمارے ملک میں ہیں اور خواہ ساری زندگی ان کی خدمت کرتے رہیں.
ہم تک دین کس سے پہنچا؟ اگر روئے زمین سے عالم ختم ہو جائے تو کیا ہوا؟ کوئی آدمی مسلمان رہ سکتا ہے؟ حلال حرام کی تمیز ہو سکتی ہے؟ جائز ناجائز کا پتہ لگ سکتا ہے؟ پھر تو لوگ کتا کھائیں گے، خنزیر کھائیں گے، بکرا کھائیں گے، برابر ہو جائے گا. اور جس خطے پہ دنیا میں، یہ علماء کا طبقہ نہیں، وہاں ایسا ہی ہو رہا ہے، خنزیر بھی کھا رہے ہیں لوگ، خنزیر بھی کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو دین تو اسی طبقے سے ہے نا. اگر یہ علم ہی ختم ہو گیا تو پھر تو عبادت بھی خرافات بن جائے گی، کیونکہ علم کے بغیر تو عبادت بھی عبادت نہیں رہے گی بھائی. اور یہ علم کی عبادت، عبادت کا علم کس نے بتایا آپ کو؟ تو بتائیے نا، اس امت پر اس طبقے کا کتنا بڑا احسان ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا حافظہ ایسا تھا، ایک مرتبہ وہ ہندوستان سے گئے قاہرہ، اور قاہرہ میں ایک کتاب تھی، اس کا نام تھا نور العزا، عربی زبان میں اتنی موٹی کتاب ہے. وہ استاد نے انہیں بھیجا کہ جب وہ کتاب ہندوستان لے کے آؤ. اس زمانے کے اندر بیل گاڑیاں ہوا کرتی تھی، انہوں نے لمبا سفر کیا، طالب علم تھے، لمبا سفر کیا، اور سفر کرنے کے بعد وہاں سے تشریف لے گئے. تو ان سے کہا ہمیں یہ کتاب چاہیے، میں ہندوستان سے آیا ہوں، میرے استاد نے مجھے بھیجا، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کہا نہیں، یہ کتاب تو نایاب ہے، ہم نہیں دے سکتے، ہم نہیں دے سکتے. انہوں نے کہا اچھا مطالعہ کرنے کے لیے دے دیں. انہوں نے کہا مطالعہ کرنے کے لیے لے جاؤ. مطالعہ کرنے کے لیے لے لیا، مطالعہ کیا، مطالعہ کر کے واپس آ گئے، کتاب واپس کر کے انہیں کو واپس آ گئے. استاد سے پوچھا، استاد نے کہا کتاب تو نہیں، حضرت نے فرمایا کتاب تو نہیں آئی، طالب علم تھے. استاد بڑے خفا ہوئے اور افسوس بھی ہوا کہ ادارے کے پیسے بھی لگے، خرچہ بھی لگا، مشقت بھی ہوئی، وقت بھی لگا، کام بھی نہیں ہوا. استاد سے کہنے لگے حضرت چند دن مجھے مہلت دے. چند دنوں کے بعد اپنے حافظے کی بل بوتے پر پوری کتاب لکھ کے استاد کو پیش کر. انہوں نے وہ کتاب قاہرہ بھیجی، کہا اس کو اصل کتاب سے ملاؤ. جب انہوں نے ملائی تو انہوں نے کہا ایک نقطے کا بھی فرق نہیں ہے. کہنے لگے یا ہم نے امام بخاری کا حافظہ دیکھا ہے یا اس شخص کا حافظہ دیکھا ہے. انہوں نے بخاری شریف کی شرح بھی لکھی 8-10 جلدوں میں عربی کے اندر، انہیں بزرگوں نے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے، اتنا زیادہ حافظہ اور ذہانت، اتنے باصلاحیت، کیا دنیا نہیں کما سکتے تھے؟ لیکن انہوں نے ساری زندگی دین کی خدمت میں لگا دی. ایسا نہیں ہے کہ یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں لوگ نکمے ہوتے ہیں، بہت اچھا کما سکتے ہیں، بہت اچھا کما سکتے ہیں اور اپنی اولادوں کو بھی بہت اچھا کما سکتے ہیں، لیکن خود بھی زندگی لگائی ہوتی ہے اور اپنی اولادوں کو بھی اسی زندگی پہ لگا دیتے ہیں، اور ایسے ایک نہیں بے شمار غیر معمولی حافظے اور غیر معمولی ذہانت، لیکن ایک طبقہ ہے جس نے اپنی پوری زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف کی ہوئی، پوری زندگی، اور پھر اپنی اولاد کو بھی اسی رخ پہ، اور پتہ ہے اس راستے میں مزے نہیں ہیں، آسائش نہیں ہے، زیادہ فراوانی نہیں ہے، کوئی لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے جس کی زندگی میں کچھ فراوانی ہوتی ہے، ورنہ یہ راستہ خوشحالی کا نہیں ہے، نبیوں کی خوشحالی نہیں تھی، دو چند نبیوں کے علاوہ کس کی خوشحالی تھی، مشکل راستہ، لیکن دین کا تحفظ اور دین کی حفاظت اس طبقے کی برکت سے، اس طبقے کی برکت سے، یہ محسن ہے، آپ کے ڈیفنس میں ساری مساجد میں ماشاءاللہ، اگر اچھے علماء نہ ہوتے تو ایسی مسجد آباد ہوتی؟ آپ لاہور جا کے دیکھیں ایسی مخلوق آپ کو نظر نہیں آئے، جہاں ایک اچھا عالم آ گیا اس نے محلے کا محلے کی زندگیاں بدل دی، رخ بدل دیا، اب پورا ڈیفنس پہ دیکھیں ماشاءاللہ، اب میں ابھی آ رہا تھا دو تین جگہ بیان کر کے، ہر مسجد میں ماشاءاللہ رونق لگی ہوئی، ٹھیک ہے،
اس معاہدے میں بہت سے طلباء اور بہت سے لوگ کوتاہی کرنے لگے ہیں، حتیٰ کہ ہم کو ایک شخص بھی ایسا نظر نہیں آتا جو اپنے استاد کے حقوق واجبہ ادا کرتا ہو، یہ دین کے بارے میں ایک بڑی بیماری ہے جس سے علم کی اہانت کا پتہ چلتا ہے، اور اس ذات صلی اللہ
تو پڑھ لیا نا آپ، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب میری امت اپنے علماء سے بغض رکھنے لگے گی، بازاروں کی عمارتوں کو بلند اور غالب کرنے لگے گی، اور مال کی دولت کی بنیاد پر نکاح کرنے لگے گی، یعنی نکاح بجائے دینداری کے، تقوی کے، مال کو دیکھا جائے گا کہ اسٹیٹس کس کا اچھا ہے، تو اللہ شانہ چار قسم کے عذاب ان پر مسلط فرمائیں گے، قحط سالی ہو جائے گی، بادشاہوں کا ظلم ہوگا، حکام کی خیانت ہوگی، اور دشمن پے در پے حملے کریں گے، چاروں چیزیں ہیں کہ نہیں، جب تین چیزیں ہوں گی تو چار چیزیں بھی ہوں گی، جب تین چیزیں ہوں گی تو چار چیزیں بھی ہوں گی، اور یہ صدیوں سال پہلے اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ اگر تم دیکھو کہ قحط سالی ہے، معاشی تنگی ہے، اور مظالم حکمرانوں کے ہیں، اور حکام خائن ہیں، اور دشمن حملے کر رہے ہیں، تو سمجھو کوئی غلطیاں بھی ہو رہی ہوں گی، ان غلطیوں کا نتیجہ آج ان تین ان عذابوں میں سے کون سا ایسا نہیں جو امت پر مسلط نہیں، لیکن وہ اپنی خوشی سے ان اسباب کو اختیار کرے اور پھر شکایت بھی کرے، اسباب تو عذاب کے خود اختیار کریں اور پھر شکایت بھی کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، بنی اسرائیل میں ایک گھر میں کتیا تھی جس کے بچہ ہونے کا وقت قریب تھا، ان لوگوں کے یہاں کوئی شخص مہمان ہوا تو کتیا نے خیال کیا کہ آج رات کو مہمان پر شور نہ کروں گی، لیکن بچہ پیٹ ہی میں شور کرنے لگا، اللہ تعالیٰ شانہ نے وحی سے ارشاد فرمایا، یہی مثال اس امت کی ہے جو تمہارے بعد آنے والی ہے، اس کی بیوقوف اس امت کے عالموں پر غالب آ جائیں گے، اس امت کے بیوقوف اس امت کے علماء پر غالب آ جائیں گے، جیسے کتیا پیٹ کے اندر ہے لیکن پھر بھی بول پڑی، ٹھیک ہے نا، پھر بھی بول پڑی، ایسی فرما اس امت کے علماء پر اس امت کے جوہلا غالب آ جائیں گے، فقہ اور فتاوی کی کتابوں میں کثرت سے یہ مضمون نقل کیا گیا کہ علم سے اور علماء سے بغض اور نفرت سخت اندیشہ ناک ہے، فتاوی عالمگیریہ میں نصاب سے نقل کیا، من ابغض عالما من غیر سبب ظاہر خیف علیہ الکفر، جو شخص کسی عالم سے بلا کسی ظاہری صغیرہ کبیرہ گناہ کے بغض رکھے اس پر کفر کا اندیشہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ علماء بے عیب ہیں یا ان میں کوتاہیاں نہیں ہیں، یقیناً ہیں اور مقتضی زمانہ بھی ہونی بھی چاہیے، مگر ان کی کوتاہیوں کے پکڑنے کے ساتھ ساتھ چند امور قابل غور اور قابل لحاظ ہیں۔ اہل علم ہی ان چیزوں پر زیادہ اچھی طرح روشنی ڈال سکتے ہیں، مگر چونکہ یہاں معاملہ خود ان کی ذات کا آ جاتا ہے، اس لیے اس مسئلے میں ان کو زیادہ واضح گفتگو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے وقار کا مسئلہ آ جانے کی وجہ سے وہ اس میں وضاحت اور زور سے رد کرنے میں تساہل کرتے ہیں۔ ہم آج رد کر رہے ہیں، کبھی ہم نے زبانی ایسی باتیں نہیں کی، لیکن اب کتاب کی شکل میں ساری باتیں آپ کو سنا دیں، ورنہ چونکہ یہ ساری باتیں ہمارے متعلق ہوتی ہیں تو ہمیں اس ممبر پہ بیٹھ کے یہ باتیں کرنا ہمارے لیے آسان نہیں ہوتا۔ اپنی تعریفیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنی تحفظ کی باتیں کر رہا ہے، حاضر فرما رہے ہیں، مشکل ہوتا ہے یہ، لیکن چونکہ کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے میں نے آپ کو پڑھ کو سنا دی۔ لیکن اس فتنے میں عام طور پہ ہم مبتلا ہیں، اس فتنے میں عام مسلمان بیچارہ مبتلا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہ اور اس کی اولادیں ایک سچے عالم دین کی صحبت سے محروم ہوتے ہیں۔ اس کی بڑی نوسط ہوتی ہے، اس کی بڑی نوسط اس گھرانے پہ یہ ہوتی ہے، اس خاندان پہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک سچے عالم دین کی صحبت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے، جب ادھر سے تم دین نہیں سیکھو تو کہاں سے سیکھو گے؟ سڑکوں سے سیکھو گے؟ یہ نوسط ہوتی ہے۔ جب گھروں میں ہمارے ہاں تذکرے ہوں گے اور غلط تذکرے ہوں گے اور نفرت کی باتیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ ہماری اولادیں دور ہو جائیں گی۔ بس بھائی، ماشاء اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک۔ اچھا تھوڑی سی بات کر لوں، ابھی ایک رات، کل کی رات، اس کے بعد ایک اور رات انشاءاللہ، اور آج کی آدھی رات، ٹھیک ہے نا، ہاں، تو بھائی فائدہ اٹھا لیں ہم لوگ، ٹھیک ہے، فائدہ اٹھا لیں۔ اللہ کے نبی صرف تاک رات میں نہیں اٹھتے تھے، اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ پورے آخری عشرے میں بہت مجاہدہ کرتے تھے، بہت مجاہدہ کرتے تھے، اور اپنے گھر والوں سے بھی یہ مجاہدہ کروایا کرتے، پورا عشرہ۔ اس لیے میرے عزیزوں، ضرور کچھ نہ کچھ تلاوت، کچھ نہ کچھ مانگنا، کچھ نہ کچھ دعائیں ضرور ہوں، دو گھنٹے، تین گھنٹے، ایک گھنٹہ آرام کر لیں، دو گھنٹے آرام کر لیں، آپ کو تو ماشاءاللہ صبح آرام کا بہت وقت ملتا ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، تو ضرور عبادت میں کچھ وقت گزاریں اور اللہ سے مانگیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت اپنے پسند کی زندگی نصیب فرما دے اور اپنے پیاروں کی محبت نصیب فرما دے۔ ابھی میں ایک جگہ ہو کے آیا ہوں، ایک مسجد سے، وہاں اعتکاف والوں سے بات کر کے، تو کچھ بچے رو رہے تھے، یقیناً رو رہے، آنکھوں سے رو رہے تھے۔ کیوں رو رہے تھے؟ باہر جانے کا ڈر لگ رہا ہے، باہر کیا ہوگا، باہر جانے کا ڈر لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے ان کو کہا، یار تم کتنے خوش نصیب لوگ ہو کہ اللہ رب العزت نے دو چند دنوں کے اندر ہی تمہارا دل اتنا صاف کر دیا اور ایسا ایمان بنا دیا۔ یہ تو اللہ نے ایمان والوں کی علامات بتائی کہ ایمان والے گناہوں سے ڈرتے ہیں، منافق نہیں ڈرتا۔ ایمان والے تو گناہوں کے ماحول سے ڈرتے ہیں، منافق گناہوں کے ماحول سے نہیں ڈرتا۔ میں نے کہا تم کتنے خوش نصیب ہو یار، تین چار دنوں کے اندر تمہارے دل کی یہ کیفیت بن گئی ہے، تمہیں باہر کے ماحول سے ڈر لگتا ہے، ایک خوف ہے نا، پتہ نہیں باہر کیا ہوگا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہوتا ہے نا کہ اللہ دل میں یہ کیفیت بنا دے کہ گناہوں کے ماحول سے ڈر لگنے لگتا ہے، گناہوں سے خوف آنے لگتا ہے۔ واقعتاً ایسا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہم اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں گناہوں سے گھن نصیب فرمائے۔ ایمان صحت مند کی نشانی قرآن نے یہ بتائی، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، جب ان کو ایمان صحت مند ملتا ہے تو انہیں گناہوں سے گھن آنے لگتی ہے، جیسے پخانے سے گھن آتی ہے نا، کچرے سے گھن آتی ہے، ایسے گناہوں کی زندگی سے گھن آتی ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ظاہر ہے جب گناہوں سے گھن آنے لگ جائے تو گناہوں سے بچنا آسان، ابھی تو ہمیں گناہوں سے بچنا اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ ہمیں گناہوں میں لذت ملتی ہے، ابھی تو ہمارے لیے گناہوں سے بچنا اس لیے مشکل ہے کہ ہمیں گناہوں میں لذت ملتی ہے۔ جس دن ایمان مل گیا اور ہمیں گناہوں سے گھن آنے لگ گئی، کانٹا محسوس ہونے لگا، پھر بچنا آسان ہو جائے گا۔ ابھی تو مزہ آتا ہے نا، تلاوت کرنے میں مزہ بڑے مشکل سے آتا ہے، لیکن گناہوں میں مزہ آتا ہے۔ تو صحت مند ایمان اللہ سے مانگے نا، صحت مند اللہ سے مانگے کہ اللہ ایسا ایمان دے دے کہ گناہوں سے ہمیں گھن آنے لگ جائے، پھر بچنا آسان ہو جائے. پھر میں نے ایک بات کہی، میں نے کہا ہمیشہ دین کے ماحول سے اپنے آپ کو جوڑے رکھو. جی وہ یہ پاور ہاؤس ہے، پاور ہاؤس میں تار لگی ہوئی ہو تو روشنی آتی ہے نا بلب میں، اور اگر وہ پاور ہاؤس سے ٹوٹ جائے اور تار نیچے گر جائے، پتا ہے کون اٹھاتا ہے؟ کون اٹھاتا ہے؟ کون اٹھاتا ہے؟ ہاں چرسی اٹھاتا ہے، ہیرونچی اٹھاتا ہے. ہاں ہیرونچی اٹھاتا ہے. جب تار پاور ہاؤس سے ٹوٹ جائے تو کوئی ہیرونچی اٹھا لے گا. تو میرے پیارو، اگر آپ کا دین کے ماحول سے رابطہ ٹوٹ گیا، کوئی بھی بے دین آدمی آپ کو اٹھا کے لے جائے گا، کوئی بھی چرسی اٹھا کے لے جائے گا. لیکن اگر آپ دین کے ماحول سے آپ کی تار جڑی رہی، انشاءاللہ روشنی آتی رہے گی، ایمان کا چراغ جلتا رہے گا. لیکن اگر تار ٹوٹ کے گر گئی، رابطہ ختم ہو گیا، اور وہ چکر بھی کس نے لگاتا ہے؟ سویرے سویرے چکر لگا رہے ہوتے ہیں، سب سے پہلے وہ آتے ہیں، بجلی والے بعد میں آتے ہیں، وہ پہلے آتے ہیں. ایسے میرے پیارو، ماحول سے جڑے رہو، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگو اللہ ہمیں اس ماحول سے محروم نہ فرما. ہاں دین کے ماحول سے، دین والوں کے ماحول سے ہمیں محروم نہ فرما. انشاءاللہ پھر آپ بہت آگے نکل جائیں گے، بہت آگے نکل جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہمت دے. بس ایک گزارش ہے، گپ شپ نہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی آئے اور وہ دنیا کی باتیں کر رہے تھے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں سے کہا انہیں بتا دو ان کا میری امت سے تعلق نہیں ہے، میری امت کے لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں ہلکے لگا کے نہیں کرتے، دین کی بات کرتے. وان المساجد للہ، مسجدیں صرف اللہ کی باتوں کے لیے بس، اور اللہ کے علاوہ یا باتیں بے ادبی ہے، مسجد بے احترامی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے گپ شپ نہیں، آرام کر لیں، سو جائیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے بے ادبی ہو اور ہماری نیکیاں، ہماری کمائی کہیں ضائع نہ ہو، ٹھیک ہے نا. اس کا بہت اہتمام کیا کریں مسجد. جزاکم اللہ، سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.